خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
جی میں آپ کی بلا سیدی امیر سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اسلامی بھائی مدنی قافلے میں اگر کچلا جاتا ہے اپنے والدین کی رضا کے بغیر، گھر میں بتائے بغیر، تو اس بارے میں امیر سنت ایسے اسلامی بھائی کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
اگر ماں باپ کی اجازت نہیں ہے اور یوں چلا گیا اور ان کو تکلیف ہوتی ہے اس سے، پھر تو ظاہر ہے کہ وہ گناہگار ہے، اس کو چاہیے کہ والدین کی اطاعت کرے، ماں باپ کی اجازت لے کر مدنی قافلے میں سفر کرے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضرت میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب شادی ہوتی ہے، دلہن گھر آتی ہے، تو اس کو یوں ملتے ہیں کہ یہ جملے سننے کو ملتے ہیں کہ تمہارے آنے سے ہمارے رزق میں کمی ہو گئی ہے، ہم پریشان ہو گئے، ہمارا گھر بک گیا. کیا عورت منحوس ہوتی ہے یا عورت کے نصیب سے پیسہ آتا ہے کیا، اور عورت کے آنے سے رزق میں تنگی ہوتی ہے؟
جو یہ کہتے ہیں نا کہ وہ عورت تم آ گئی تو ہماری رزق میں تنگی آ گئی، عورت منوس ہے تو انہوں نے شادی کری کہے کو، گھر میں ماں بھی تو ہے، بہن بھی تو ہے، خالی جو آئی وہی منوس ہے. تو اب تمہاری یعنی کہ جب یہ کوئی سوچے کہ میں اس کو اگر منوس کہوں گا تو میری بہن جہاں جائے گی بیاہ کر وہاں وہ منوس ثابت ہوگی، اور میری امی جب گھر میں آئی تھی میرے ابو کے پاس تو اس وقت یہ بھی منوس تھی. تو یہ سب کے ہوا سے بڑے ہو رزق میں تنگی اگر آنے کا سبب عورت کو اگر قرار دیتے ہو تو عورت کے بغیر تو انسان کا وجود ہی نہیں ہے نا. ظاہر سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بے شک امی کے بغیر تشریف لائے دنیا میں، لیکن یہ کہ جنرل جو عادت ہے جو تو وہ یہی ہے نا کہ عورت سے ہی، عورت اور مرد دونوں ہی ضروری ہیں بقائے نسل انسانی کے لیے. تو اس لیے اس کو منوس کہنا یہ اس کی سخت دلازاری ہے، توہین ہے، اور یہ منوس نہیں ہوتی بلکہ بابرکت ہوتی ہے. یہ جب گھر میں آتی ہے تو اپنی روزی بھی ساتھ لاتی ہے، بلکہ جب دلہن آتی ہے تو فتح رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ دلہن کے پاؤں دھو کر اس پانی کو اپنے گھر کے چاروں کونوں میں ہر طرف چھڑک دیا جائے تو اس سے گھر میں برکت ہوتی ہے. تو اس لیے خبردار کسی بھی عورت کو منوس مت کہو کہ تم بھی عورت ہی کے دم قدم سے تمہارا وجود ہے اور تمہارے گھر میں بھی بہنیں ہیں، تمہاری ماں ہے، تو کوئی ان کو منوس کہے گا تو کتنا تمہیں دکھ ہوگا. تو اس طرح وہ بھی کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، تو یہ ایسا یہ بہت غلط تصور ہے. ہر ایک کا اس کا اپنا رزق ہے. تنگ دستی آئی اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت کی وجہ سے، ویسے بھی وہ دھوپ چھاؤں ہے دولت آتی ہے جاتی ہے، تو جو آتا ہے وہ اپنا رزق لے کر آتا ہے، اس کے مطلب رزق ہوتا ہے اس کے لیے. چنانچہ بارہویں پارے کی ابتدا میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ ایشم قی رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ مفسر قرآن حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں، یعنی کہ وہ وما من دابتن فی الارض کے تحت فرماتے ہیں، جاندار ہو یعنی کہ کوئی جاندار ایسا نہیں، اور پھر وہ آگے جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو کے تحت فرماتے ہیں، یعنی وہ اپنے فضل سے ہر جاندار کے رزق کا کفیل ہے، اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے کہ وہ ہر جاندار کو رزق دے گا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت اللہ القوی نے نور العرفان میں بڑا پیارا نقطہ یہاں بیان کیا ہے انسان کی بے صبری کے تعلق سے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہر جاندار جن میں انسان بھی آ گئے ہر ایک کی روزی کا اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے کہ وہ کفیل ہے، وہ روزی دے گا، جب تک اس نے زندہ رکھنا منظور کیا وہ روزی بھی عطا کرے گا، اور ہر ایک کی مغفرت کا ذمہ نہیں لیا، چاہے مغفرت کرے چاہے دوزخ میں ڈال دے۔ تو جس کا ذمہ لیا ہے جس روزی کا، اس کے لیے تو بندہ رات دن کوشاں ہے اور بے قرار مارا مارا پھرے، اور جس مغفرت کا اللہ نے ذمہ نہیں لیا اس کے لیے کوئی اس کو پڑی نہیں، کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ انسان حریص ہے جو ایسا کرتا ہے اور مغفرت کی پرواہ نہیں کرتا، نہ ایمان کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، ایمان کی حفاظت کی بھی بندہ پرواہ نہیں کرتا، روزی کا ذمہ لیا اس کے باوجود روزی کے پیچھے مارا 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 پھر رہا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ روزی کے لیے کوشش نہ کرے، روزی کے لیے بھی کوشش کرے، لیکن جس طرح دولت کے پیچھے مر رہا ہے نا، اس طرح مغفرت کے لیے ایمان کی حفاظت کے لیے اس کی سوچ نہیں ہے، یہ قابل مذمت قابل افسوس ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب بابا یہ فرمائیے کہ بالفرض شادی کے بعد کوئی ایسا ہو ہی گیا، کوئی دکان کو آگ لگ گئی، کوئی نقصان ہو گیا، ڈکیتی بڑھ گئی، چوری ہو گئی، کوئی ایسی پریشانی ہو گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب یہ مطلب ذہن جاتا ہے بابا اس طرف کہ یار یہ شادی ہوئی نہیں، جب سے آئی تب سے یہ ہو رہا ہے، اور ابھی آپ نے ماشاءاللہ بڑی پیاری وضاحت کی، اس کا کوئی تو ریزن بنائیں گے نا کہ کیا ہوا آخر، وہ کچھ نہیں ہوئی، کس طرف غور کرنا چاہیے؟ یہ ارشاد فرمائے،
حدیث پاک پر غور کرنا چاہیے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اس میں یہ ہے کہ جب کوئی مضمون حدیث شریف کا کہ جب کوئی ایسا نقصان ہو جائے تو یہ نہ کہے کہ اگر یوں نہ کرتا تو یوں ہو جاتا، کہ جب اگر لو جب لو آتا ہے تو شیطان اپنا کام شیطان کا کام شروع ہو جاتا ہے، بلکہ یہ کہے قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ تعالی نے جو مقدر کیا وہ ہوا، تو آگ لگنی تھی وہ مقدر تھا تو ہوا، اب وہ دلہن آئی اس وجہ سے ہوا، تو پھر یہ کہنا یہ حدیث پاک کے خلاف ہو گیا نا، حدیث شریف میں یعنی کہ کسی پر اس طرح کہنا اس کے لیے کتنی، ایک تو وہ کہ تمہیں پتا کیسے چلا کہ اس کی وجہ سے ہوا، ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ اس میں ایک مسلمان کی کس قدر دل آزاری ہے، اس دلہن کا بیچاری کا کیا قصور ہے کہ جس پر تم نے یہ کہہ دیا کہ اس کی وجہ سے سب ہو رہا ہے، جب سے یہ آئی ہے گھر میں یہ ہو رہا ہے تو وہ ہو رہا ہے تو وہ ہو رہا ہے تو یہ ہو رہا ہے، وہ بیچاری کتنی مظلومہ ہے، تمہارے ہتھے چڑھ گئی ہے، اس کو پتا ہوتا تو کبھی تمہارے ہتھے نہ چڑھتی بیچاری، یہ مطلب آئی ہے تو اب تم اس طرح اس کو بیچاری کو ستا رہے ہو، اس کی بدعائیں لے رہے ہو، اب نہ ہونا ہوگا تو ہو سکتا ہے کچھ اس کی بدعا سے ہو جائے، تو پھر کہو گے تو نے بدعا دے دی ہے تو یہ بھی مسئلہ ہوگا، تو وہ ایک میں بات کر رہا ہوں کہ اس کے دل سے آہ تو نکلے گی نا،
وہ جائے تو جائے گا بابا
مدینے، مدینے والے آقا کی بارگاہ میں فریاد کریں، وہ ایک عورت کا واقعہ یاد آیا مجھے کہ کچھ اس طرح کا یاد پڑتا تھا کہ اس کو ستایا جاتا تھا، تو وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی مزار پرنوار پر اور اس نے فریاد کی کہ مجھے لوگ بڑا ستاتے ہیں، تو اب یہ کیا یادداشت پر کہہ رہا ہوں، یہ حدیث نہیں ہے، حکایت ہے کہ اس کو غالباً خواب میں کہا گیا یا آواز آئی اس کو کہ مجھے بھی لوگ ستاتے تھے، میں نے بھی صبر کیا تم بھی صبر کرو، تو اس کو صبر مل گیا، اس نے صبر کیا، آہستہ آہستہ ستانے والے خود ہی ٹھکانے لگ گئے، تو اس لیے عورت کو چاہیے کہ وہ صبر کرے، ہرگز بدعا نہ کرے، بدعا کرے گی تو لپیٹ میں وہ بھی تو آئے گی نا، ارے اسی گھر میں رہ رہی ہے کچھ آفت اس کی بدعا سے آئی تو یہ بھی اس سے دو چار ہو جائے گی، یہ امکان ہے، اس لیے بدعا تو کرنا نہیں ٹھیک مناسب نہیں، تو اس لیے وہ جب بھی مصیبت آئے تو بندہ آگ لگ جائے یا کوئی عمارت گر پڑے کاروبار میں نقصان ہو جائے تو اس کو اپنے گناہوں کی شامت تصور کرے، نہ کہ کسی کو معاذ اللہ وہ منحوس کہہ دے، تو جو مسلمان ہے اس نے قرآن پر نظر رکھنی ہے، حدیث پر نظر رکھنی ہے، چنانچہ پارہ 25 سورۃ الشورا آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے
وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ.
ترجمہ کنز الایمان، اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس کے سبب ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت کچھ تو معاف فرما دیتا ہے. تمہارے ہاتھوں نے کمایا کے تحت مفسر قرآن حضرت سیدنا صدر الفاضل رحمت اللہ تعالی علیہ خزائن العرفان میں فرماتے ہیں، یہ خطاب مومنین مکلفین سے ہے جن سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، یعنی کہ ان مومنین جو مکلف ہیں جن پر احکام شریعت لاگو پڑتے ہیں، یعنی مجنون یعنی پاگل یا نابالغ نہیں بلکہ جو مکلف ہیں، تو مومنین ہیں مکلفین، تو یہ انہیں جن سے گناہ سرد ہوتے ہیں، تو مراد یہ کہ دنیا میں جو تکلیفیں اور مصیبتیں مومنین کو پہنچتی ہیں اکثر ان کا سبب ان کے گناہ ہوتے ہیں، ان کے اپنے گناہ کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں، ان تکلیفوں کو اللہ تعالی ان کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے، اور کبھی مومن کی تکلیف اس کے رفع درجات کے لیے ہوتی ہے، مومن کو تکلیف آتی ہے تو یا تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں یا اس سے اس کے درجے مزید بلند کیے جاتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بابا مصیبتوں پریشانیوں سے بچنے کے کچھ مدنی پھول بھی عطا فرما دے. کہ مطلب ایسا کیا افعال کریں جن سے ہم اپنے رب کو راضی کرنے میں کی کوشش کرتے رہیں.
سارا مدنی مذاکرہ اسی پر مشتمل ہے, ساری دعوت اسلامی یہی کام کر رہی ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کیسے کریں. اور اس کے مدنی پھول میں بیان کرتا ہی چلا آ رہا ہوں. بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہنا چاہیے, اپنے گناہوں سے توبہ کرتا رہے اور گناہوں سے بچتا رہے, اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونا بھی بہت سارے گناہوں کا علاج ہے. مدنی قافلوں میں سفر کرے, مدنی انعامات پر عمل کرتا رہے, مدنی چینل دیکھتا رہے, تو انشاءاللہ عزوجل بہت سارے گناہوں سے بچے گا اور انشاءاللہ بہت ساری مصیبتوں سے بھی نجات ملے گی اور آنے والی مصیبتیں بھی انشاءاللہ ٹلیں گی.
یعنی اگر ہم نیک بننے کی طرف چلے گئے اور یوں بن گئے جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں, تو یہ تے کہ اب مطلب جب نیک بن گئے تو مصیبت نہیں آئے گی؟
نہیں, ابھی میں نے وہ تفسیر میں عرض کیا نا کہ دونوں صورتیں نا, کہ مومن پر مکلف جو ہے ان کے اکثر گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں, اور یا مومن پر مصیبتیں اس لیے آتی ہیں کہ اس کے ذریعے اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں. تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی تو مصیبتیں پیش آتی تھی, تو ان کے درجے بلند ہوتے تھے, تو مصیبت ہر صورت میں آنی ہے. تو یہ کہ اگر گناہوں کا کفارہ وہ بنتی ہیں تب بھی خیر, کہ آخرت میں اگر اس کا عذاب دیا گیا تو بہت خطرناک ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے, اور ہم کو مصیبت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے نہ تمنا کرنی چاہیے, بلکہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرنا چاہیے کہ ہمیں بغیر آزمائے کامیاب کر دے.
آمین.
ہم مصیبتیں سہنے کا تحمل نہیں رکھتے, ہم اس کی سہار نہیں رکھتے, برداشت نہیں کر سکتے. تو مصیبتیں تو آتی رہتی ہیں اور سبھی پر آتی ہیں اور سب کو اس کا تجربہ ہے, تو شاکی نہیں ہونا چاہیے, شکایت اللہ تعالیٰ سے نہیں کرنی چاہیے, شکوا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اللہ کی رضا پر راضی رہے. رضا مولا از ہما اولا. یہ مصیبتیں بعض صورتوں میں بہت ہی مفید ہوتی ہیں, بہت کارآمد ہوتی ہیں, بیماریاں بھی بہت کارآمد ہوتی ہیں. ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے کہ وہ فوڈ پوائزن کا ایک واقعہ ہوا تھا اسلام آباد میں کسی میٹنگ میں, ناشتہ کیا گیا تو اس میں حلوہ بھی تھا, تو حلوے سے فوڈ پوائزن ہو گیا, بعض لوگ آئی سی یو میں چلے گئے. تو ایک اپنے جاننے والے بھی اس میں تعلقات والے تھے, تو ان کو فون پر میں نے بات کی ان سے, تو انہوں نے بتایا کہ مجھے پتا تھا کہ وہ شوگر کے مریض, بیچاروں نے کہا کہ میں تو شوگر کا مریض ہوں, تو میں نے تو وہ حلوہ کھایا ہی نہیں تھا اس نے, مجھے کچھ بھی نہیں ہوا. تو میں نے کہا دیکھو یار, پتا چلا نا کہ بیماری جو ہے اس نے تمہیں بچا لیا, چھوٹی مصیبت نے کتنی بڑی مصیبت سے بچا لیا, ورنہ تم بھی آئی سی یو میں جاتے یا قبرستان شاید چلے جاتے. یہ ان کو نہیں کہا میں نے, لیکن ایک مطلب بات تو یہ بنتی ہے نا, دوسرے آئی سی یو میں گئے نا, کسی کی فوتگی کی اطلاع نہیں ملی. تو یہ کہ بعض اوقات یوں مصیبتیں جو ہیں بڑی مصیبتوں سے بچا بھی لیتی ہیں, تو کیا حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی وہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا, ہمیں پتہ نہیں ہوتا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
گھر میں جھگڑوں کے حوالے سے کافی مدنی پھول عطا فرمائے تھے, تو اس کے بارے میں عرض ہے کہ اگر گھر میں میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہو تو اس کا کوئی وظیفہ ہو تو وہ بھی ارشاد فرما دیں.
اگر شوہر لڑتا ہو تنگ کرتا ہو تو بیوی, اور بیوی لڑائی کرتی ہو تو شوہر کو رات کو سوتے وقت یا صبورو یا صبورو یا صبورو پڑھتے پڑھتے سو جائے, انشاءاللہ لڑائی دور ہوگی. ایک تو یہ وظیفہ ہے, دوسرا یہ کہ لاہوری نمک پر یا ودودو 1001 بار پڑھ کر کھانے میں ملا دیں, اول آخر 11 11 بار درود شریف پڑھ لیں, جو جو کھائے آپس میں محبت پیدا ہو اور لڑائی دور ہوگی. اور اس کا ویسے نفسیاتی علاج بھی کرنا چاہیے. اصل تالی بجتی ہے دو ہاتھ سے, بعض اوقات بیوی لڑاکی ہوتی ہے, زبان اس کی سوا گز کی ہوتی ہے, چلتی ہی رہتی ہے اور فساد کراتی رہتی ہے, بعض اوقات شوہر بہت زیادہ مطلب بکی ہوتا ہے, بک بک کی عادت بہت ہوتی ہے, تو وہ کچھ نہ کچھ اعتراض کرتا رہتا, پنگا ڈالتا رہتا ہے, وہ لڑائی کرتا رہتا ہے. تو پھر یہ کہ وہ جوابی کاروائی ہوتی ہے تو پھر وہ جنگ عظیم چھڑ جاتی ہے. تو یہ ہمیشہ خیال رکھیں کہ جب ایک بندہ غصے میں آئے نا سامنے, تو دوسرے کو غصہ نہیں کرنا چاہیے, غصہ آئے تو ابھی ضبط کر لیں تو آسانی سے جان چھوٹے گی. اگر اس کو غصہ آیا, اس نے ایک کہی, آپ نے اس کی دو سنائی, اس نے تیسرا فائر کیا, آپ نے بسٹ مار دیا اس کو, تو جنگ عظیم میں تبدیل ہو جائے گی اور ٹوٹ پھوٹ ہوتی رہے گی. تو اس کا ایک طریقہ تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک چپ 100 کو ہرائے, یعنی کہ اگر سامنے والا کچھ بولتا رہے اور اپنے لفٹ نہیں کریں گے نا تو اس پہ روپ پڑ جائے گا. اس کا میرا ایک واقعہ آپ کو پہلے بھی شاید سنایا ہو میں نے, کہ ایک بار میں کھانا در میں اپنے وہ باہر کام کر رہا تھا, اکیلا بیٹھا ہوا تھا اور کام کر رہا تھا, تو اس وقت کام کرنے کے کپڑے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں میلے کچیلے, تو ایک میرا خیال 10-12 سال کا لڑکا نکلا وہاں سے, اس کو مجھے دیکھ کر مستی سوجی, اس نے وہ منہ بنا کر یا اپنا ترکیب سے مجھے کہا ملا. اب اس جگہ آپ ہوتے تو کیا کرتے, آج تیرا کر کے اس کے پیچھے بھاگتے شاید, یا اس کو برا بھلا کہنا شروع کرتے تو وہ پھر ملا 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 کر کے چڑھا کے شاید بھاگتا آپ کو. تو اس نے جیسے ہی مجھے ملا کہا نا, تو میں نے کوئی ریپلائی اس کو اس کے علاوہ نہیں دی کہ میں نے اس کی طرف دیکھا خالی, اور دیکھا اور دیکھے گیا میں اس کی طرف. جب میں نے اس کے دیکھے گیا نا, اب وہ تھوڑا جھیپا آ گیا, جھیپا پھر تھوڑا وہ حرکت میں آیا, اچھلا کودا اور ریس ہو گیا بھاگ سے. یعنی اس پر ایسی دہشت تاری ہوئی کہ یہ ملا کچھ بولتا نہیں ہے کہ یہ بھی اٹھے گا مجھے کھا جائے گا. تو میری بڑی آسانی سے جان چڑ گیا, میں تو اے بھاگ کر کے اس کو ڈانٹتا جھاڑتا تو شاید دور سے ہو سکتا ایک ہاتھ پتھر اٹھا کر بھی ڈال دیتا میرے کو, پھر بھاگ جاتا. تو اس لیے لڑائی میں بھی اگر اکثر عورتوں کی زبان بھی ہوتی ہے واقعی سوا گز کی ہوتی ہے, محاورہ سوا گز کی, انہیں بہت زیادہ چلتی ہے, تو اگر بیوی ہر بات میں وہ کڑ کڑ کرتی رہتی ہے نا, تو میاں کو چاہیے کہ ریپلائی نہ دے, ایک لفظ بھی نہ بولے, اور نہ مسکرائے نہ منہ پھولائے بلکہ سنجیدہ ہو جائے. اب بولے جا رہی ہے آپ بس خالی سنتے چلے جائیں, جی تو چاہے گا زبان کھینچ لیں اس کی, لیکن آپ یہ 2-3 بار میرے اس نسخے پر عمل کریں پھر آپ کا شکریہ کا انشاءاللہ ایس ایم ایس آئے گا مجھے.
اور غصے میں بول دے دو کیا چپ چاپ سنتے ہو, منہ میں زبان نہیں گھونگے ہو
تو بھی نہ بولے,
تو بھی نہ بولے کیا کہہ رہے, سنتا رہے.
چلو اگر یہ نسخہ آپ کو فائدہ نہ کرے تو مجھے بولنا. یہ یعنی ون سائڈ لڑائی زیادہ چلتی نہیں, سر لڑائی تو ٹو وے ہوتی ہے تو ہی چلتی ہے, کہ اس نے وہ جیسے کہ وہ تنک کر کہے گی سنتے ہو, تو آپ نے کہا بیرا نہیں ہوں. تو یہ ہے آغاز. میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ مننے کے لیے دوائی لانی ہے, آپ کو کھانا یاد رہتا ہے اور دوائی لانا بھول گئے. تو اب آپ نے عذر کرنا شروع کیا ہے, وہ لگا آہستہ بول آہستہ بول, انسان ہے انسان کی بچی بن. تو اب اس طرح آپ نے جواب دینا شروع کیا نا, تو اب تو یہ بڑھتے 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 پتہ نہیں کیا کا کیا ہو جائے. تو اس لیے وہ اب بھلے اب دوائی لینا بھول گئے, کوئی بات نہیں, قصور تو ہے آپ کا, اب سنتے چلے جائیں سنتے چلے جائیں. وہ بولتی, وہ صحیح بولتا ہوں کہ اگر آپ کچھ بھی نہیں بولو گے نا, نہ اس کے سامنے مسکراؤ گے, نہ کچھ بولو گے, نہ ریپلائی دو گے, آپ سنجیدہ ہو جاؤ گے نا, تو وہ شرمندہ ہوگی, اس کی ناک کٹے گی اور وہ بھی چپ ہو جائے گی. پھر دوبارہ سہ بارہ, اگر وہ جب جب بولے آپ یہ چند بار میرا یہ کڑوا نسخہ استعمال کر کے دیکھیں, پھر آپ مجھے ایس ایم ایس کرنا کہ آپ کا گھر آپ کے گھر کا یہ مسئلہ حل ہوا یا نہیں ہوا, انشاءاللہ حل ہو جائے گا. یہی اگر حرکت میاں کرتا ہے اور بکی ہے بڑبڑیا ہے, تو بیوی کو چاہیے کہ وہ خالی سنا کرے, اور بیوی کو تو ویسے بھی ظاہر بولنا نہیں چاہیے, میاں کی سننی چاہیے. تو وہ سنتی رہے سنتی رہے سنتی رہے سنتی رہے, کب تک بولیں گے؟ ایک آدھ اگر لگا بھی دیں تو بھی اگر زیادہ مار پیٹ سے بچنا ہے تو بولیں کچھ نہیں, تو یہ ایک بار میں سب یہ ان کی بھڑاس نکل جائے گی. یوں ہی ریپلائی دی آپ سمجھو کہ آپ نے چیلنج قبول کر لیا ہے, اب چیلنج نہیں قبول کریں جنگ کا, ریپلائی نہ دیں تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا.
بچے بولیں گے ابو ہار گئے ابو ہار گئے, تو بولیں گے ممی ہار گئے ممی ہار گئے. بچے ہی ہوگا تھوڑا سا وہ کرتے ہیں, وہ جنگ تھوڑا سا وہ ہوا ہلاتے رہتے پنکھا.
نہیں بچے سہم جاتے ہیں, عام طور پہ جب وہ خوفناک جنگ ہوتی ہے نا تو اس میں بچے سہم جاتے ہیں, اور زیادہ تر وہ سائڈ ماں ہی کی لیتے ہیں, لیکن ابو کی ماں دھار سے خوف زدہ بھی ہوتے ہیں بےچارے.
ان کے ذہن پر بھی منفی اثر پڑتا ہے بابا بچوں کے.
ٹھیک ٹھاک, تو شاید یہی تو نہیں جدید پوچھتی ہمارا یہ سلسلہ اور لڑائیوں کا, کہ وہ گھر میں لڑائیاں دیکھ کر آئے اور اب یہ گھر بسایا تو یہ بھی لڑنے لگے, اب بچے بھی شاید یہی کام کریں.
وہ کہتے بابا جو مار کھا کے بڑھتا ہے نا, وہ جب پڑھانے پر آتا ہے تو مار کے ہی پڑھاتا ہے وہ, اس کو بولا کیوں مارتے ہو, ہم نے بھی ایسے ہی پڑھا ہے. تو یہ صحیح آپ ہمارے سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے.
نہیں وہ اگر واقعی چیلنج قبول نہ کرے نا جنگ کا, ریپلائی نہ دے اور رنگ میں اترے نہیں, تو ایک طرف سے وہ رنگ میں کب تک وہ اپنے مظاہرے کرتا رہے گا پہلوان, یار وہ ناک کٹوا کے چلا ہی جائے گا, کوئی آئی نہیں رہا, چلو بھائی چھٹی. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کا فائدہ, گو یہ دوا بہت مشکل ہے.
چپ رہنے میں سو سکھ ہے, تو یہ تجربہ کر لے, چپ رہنے میں سو سکھ ہے, تو یہ تجربہ کر لے.
پاپا اگر یہ عورت شوہر کی باتوں پر خاموش رہتی ہے یا اس کو راضی رکھتی ہے، اس کی رضا والے کام کرتی ہے، تو کیا اس میں اس کے لیے کوئی فضیلت بھی ہے، کوئی ثواب بھی ہے؟
کیوں نہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت جب پانچوں نمازیں پڑھے اور ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اپنی عفت کی محافظت کرے اور شوہر کی اطاعت کرے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ دوسرا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو عورت اس حال میں مری کہ شوہر راضی تھا وہ جنت میں داخل ہوگی۔ تیسرا ارشاد، تین شخص ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی اور ان کی کوئی نیکی بلند نہیں ہوتی۔ نمبر ایک، بھاگا وہ غلام جب تک اپنے آقاؤں کے پاس لوٹ نہ آئے اور اپنے کو ان کے قابو میں نہ دے دے۔ اور نمبر دو، وہ عورت جس کا شوہر اس پر ناراض ہے۔ اور نمبر تین، نشے والا جب تک ہوش میں نہ آئے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی العبید
صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بابا اللہ تبارک و تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ نے گھر کے اندر امن قائم ہونے کا بڑا پیارا مدنی پھول عطا فرمایا۔ اب یہ چپ ہے نہ، شوہر بھی چپ ہے یا بالفعل اس نے فائرنگ کی تو اس کی بیوی چپ ہے۔ بابا بھر جاتا اندر میں، مطلب چپ چپ رہے کبھی اندر بھرتا ہے۔ اب یہ باہر جا کر کوئی دوست کے پاس یا کہاں خالی تو کرے گا نا بابا، کہ بہت بولا مگر میں دیکھ چپ رہا یار، آپ دعا کرو بس مجھے خاموشی نصیب، بہت بولا بہت بولا، یا وہ بہت بولی بہت بولی، تو یہ کیا اس کا کہیں تو نکالے گا نا بابا براز۔
یہ اگر دوست کے آگے اپنی بیوی کی باتیں کرتا ہے یہ تو بہت نالائق آدمی ہے، بے شرم آدمی ہے، گھر کی باتیں کو باہر کرتا ہے۔ وہ نہیں، ایک بزرگ کا واقعہ کہ ان کی بیوی جو تھی ان سے لڑتی رہتی تھی، تو کسی طرح کوئی بھنک پہنچی ان کے دوست کو، دوست نے بولا کہ کیا مسئلہ آپ کی بیوی کی ترکیب کوئی بتاؤ تو صحیح یار۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں ایسا بے غیرت نہیں ہوں جو گھر کی باتیں باہر کیا کروں، تو اس لیے میں ایسی بات نہیں کروں گا آپ سے۔ یہاں تک کہ وہ گھر چلا نہیں، طلاق ہو گئی۔ اب دوست نے بولا یار اب تو بتا دو، اب تو طلاق ہو گئی کہ مسئلہ کیا تھا؟ تو اس بزرگ نے فرمایا کہ اب تو بالکل بھی نہیں بتاؤں گا، اب تو وہ ہو گئی غیر عورت، تو کیا میں ایسا بے حیا آدمی ہوں، بے غیرت ہوں کہ میں غیر عورتوں کے معاملے میں ٹانگ اڑاؤں؟ یوں کر کے اس کی ناک کاٹ دی۔ تو ایسا آدمی سمجھدار ہو، عقل سلیم رکھنے والا ہو کہ ان چکروں میں پڑے نہیں۔ تو ہوتا ہے بزرگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات عورتیں ان کو ایسی ہوتی ہیں بد اخلاق، اور نیک عورتوں کے ساتھ بد اخلاق مردوں کا بھی ترکیب بن جاتی ہے بعض اوقات۔ تو اللہ تعالی سے ہم امن و عافیت کے طلبگار ہیں، تو اس لیے وہ دوستوں کے آگے بھی بھڑاس نہ نکالے بلکہ ضبط کرے۔ تو آخر صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر کرے کہ اگر یہ زبان کھولے گا تو غیبتوں میں تو پڑے گا، بہت خطرہ ہے غیبتوں میں پڑے گا، تو اس لیے بتائیں نہیں۔ گھر کی باتیں بچوں کو بھی چاہیے۔ ہمارے مدنی مننے اور مدنی منیا جو مدنی چینل پر اگر ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ گھر کی باتیں باہر نہ بتایا کریں۔ مثلا ابو امی کی کوئی لڑائی ہو گئی تو اپنے سہیلیوں میں اپنے دوستوں میں اس کا تذکرہ نہ کریں، اس طرح امی نے کچھ ابو کو بول دیا یا ابو نے امی کو بول دیا، تو اس طرح کے جملے بھی باہر اپنے دوستوں میں تذکرہ نہ کیا کریں۔ اس طرح گھر میں کوئی سی راز کی بات ہو، چھپانے کی بات ہو تو وہ آپ کو بتایا، منع بھی کیا کہ یہ بات مت بولنا، تو پھر کسی کو مت بولا کریں۔ اور اللہ نے اگر آپ کو اتنی سمجھ دی ہے کہ یہ بات دوسرے لوگ باہر والے سنیں گے تو ہنسیں گے مذاق کریں گے، تو یہ باتیں بھی گھر کی باہر نہ بتایا کریں. اچھے بچے نہیں ہوتے جو گھر کی باتیں باہر کرتے ہیں، جو گھر کی باتیں اس طرح کی باہر کرتے ہیں وہ گندے بچے ہوتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
محمد. اقبال حسین عطاری عرض کر رہا ہوں پاک پتن شریف سے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، یا سیدی، کچھ ذمہ داران کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ کیا مدنی مرکز کو ہم پر بھی اعتماد نہیں جو ہمیں بھی عام اسلامی بھائیوں کی طرح چیک کیا جاتا ہے، اور اس پر وہ حفاظتی امور والوں پر غصہ بھی ہوتے ہیں، اس ضمن میں آپ ہماری رہنمائی فرمائیں.
ابھی حفاظتی امور کی مجلس کے بھی کافی ذمہ داران آج کے مدنی مذاکرے میں شریک ہیں، کافی ذمہ دار ہوں.
ذمہ داران جو ہیں دعوت اسلامی کے، واقعی ان پر سختی نہیں ہونی چاہیے، ان کو چیک نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا، کیا خیال ہے آپ کا؟ ذمہ داران کو چیک نہیں کرنا چاہیے نا، کرنا چاہیے. بھائی کون کون ذمہ داران کو چیک کرنے کی فیور میں ہے یا چیک کرنا چاہیے ذمہ داران کو؟ یہ تو تقریباً سب بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں کہ ذمہ داران کو بھی چیک کرنا چاہیے. تو یہ لگتا ہے یہ عوام ہے، تو غصے میں وہ نہیں کہہ رہے کہ جب ہم کو چیک کرتے تو ان کو بھی مت چھوڑو، ایسا تو نہیں ہے نا. تو ذمہ داران کو بھی چیک کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اور آپ کو بھی چیک کرنا چاہیے. جزاکم اللہ. تو یہ عوام نے جواب دے دیا کہ ذمہ داران کو بھی چیک کرنا چاہیے. ہمارے ہاں اس طرح کے وارداتیں ہوئی ہیں کہ جیسے کہ فوج کے کسی شعبے میں کوئی واردات کرنا ہے تو فوجی کا لباس پہن کر گیا اور اس نے اپنے آپ کو اڑایا. پولیس کے محکمے میں اگر کوئی واردات کرنی ہے اس طرح کی تو پولیس کی وردی میں جا کر اس نے اپنا کام کیا. یہ تو بہت پرانی ہے نکے ترکیب ہے. تو اب یہ کہ جو لوگ دروازے پر چیکنگ کرتے ہیں ان کو کیسے پتا چلے کہ آپ ذمہ دار ہیں؟ اول تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کون ذمہ دار کون غیر ذمہ دار. تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ذمہ دار کو چیک نہیں کرنا تو وہ تو داڑھی اور امامے والے وہ ذمہ دار ہی سمجھے گا اور آنے دے گا، وہ اپنا کام کر جائے گا کوئی داڑھی اور امامے والا. تو اس لیے ان کو پتا نہیں ہوتا، بلکہ سبھی کو چیک کرنا چاہیے، حتیٰ کہ اراکین شورا کو بھی چیک کیا جاتا ہے. بلکہ ایک گیٹ تو ایسا بنا ہوا ہے کہ اس میں میرے کو بھی نکلنے کا اتفاق، میں بھی چیک ہو کر نکلتا ہوں کیونکہ وہ دروازہ کھلتا ہی نہیں ہے. یعنی کوئی بھی اگر میٹل لگا ہوا ہے بدن پر تو میں نے بھی اپنی جو بھی جیب میں، یہاں تک یہ میرا اپنا کارڈ بھی مجھے کھولنا پڑا، کھول کے سب رکھ دیا، بالکل کوئی دھات میٹل نہیں تھا جیب میں. پھر میں گیا تو دروازہ کھلا میرے لیے. تو یہ ترکیبیں بہت ضروری ہیں. پتا ہے کہ اتنی حفاظتی ترکیبوں کے باوجود دنیا میں ہوائی جہاز ہائی جیک ہو جاتے ہیں، اغوا ہو جاتے ہیں. اتنی حفاظتی اقدامات کرنے کے باوجود حملہ ہو جاتا ہے اور لاشیں گر جاتی ہیں. حالانکہ بےچارے جو انتظامیہ جو ہے یہ بےچارے کوشش کرتے، ذرا کوشش ہی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں، بہت کوشش کرتے ہیں پھر بھی کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. تو اس لیے ایسے نامساعد حالات میں اگر کوئی ناراض ہوتا ہے کہ ہماری چیکنگ کیوں کی، تو یہ اس کا قصور ہے. چیکنگ تو وقت کی ضرورت ہے کہ ایسے ایسے انداز میں اب وارداتیں ہو رہی ہیں کہ واردات پہلے ہوتی ہے، پتہ انتظامیہ کو بعد میں چلتا ہے کہ اس طرح بھی واردات کی جاتی ہے. بعض وقت بالکل نیا انداز ہوتا ہے جو کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آتا، ایسے ایسے انداز میں واردات کرتے ہیں کہ خدا کی پناہ. یہ شاید باب المدینہ ہی کا واقعہ ہے کچھ عرصے پہلے کا، کہ ایک فقیر بیٹھا رہا روڈ کے کنارے، صبح سے آگے بیٹھ گیا تھا. پھر وہ فقیر نہیں تھا، وہ اس نے سوانگ بنایا ہوا تھا، فقیر کہا تھا کہ کوئی شک نہ کرے، اور وہاں سے فوجیوں کی گاڑیاں گزرنی تھی. پھر وہ ایک فوجی افسر گزرا, اس کو انڈیکیٹ یا کوئی اشارہ ملتا ہوگا, کوئی ترکیب ہوگی دور سے, تو وہ اس کی طرف بڑھا کہ اس پر حملہ کرے. تو اتنے میں پھر اس کو کوئی اشارہ ملا کہ دو گاڑیاں چھوڑ کر یا اس طرح پیچھے, اس سے بڑا افسر آ رہا ہے. تو ایک دم اس نے اباؤٹ ٹرن لیا, مڑا اور اس پہ جا کے پھٹ گیا. پھٹ گیا, اس نے جیکٹ پہنا ہوا تھا, فقیر نما, اور کئی گھنٹوں وہ بیٹھا رہا. تو اب اس کا آپ بتائیے کیا کریں, کیس سے آپ کو پتا چلے گا کس کی چیکنگ کریں, کس پر اعتماد کریں, کس پر نہ کریں. اور وہ جو بھی کرنل تھا یا جرنل تھا اس کو اڑا دیا اس نے, اور بھی کچھ لوگ اس میں کام آ گئے. تو اس طرح کا اب انداز ہے تو ظاہر ہے کہ جان کی حفاظت کرنی ہے, کروڑ روپے کی املاک کی ہے فیضان مدینہ, اس کی حفاظت کرنی ہے. ہم پر کوئی حملہ کرے گا نہیں کرے گا یہ ظاہر ہے, کوئی بھی کچھ بھی یقینی نہیں ہے, سب قیاسی ہے, ضنی ہے, لیکن یہ ہو رہا ہے سب آپ کے سامنے. تو اس لیے ہر ایک کو اپنی اپنی بساط بھر اپنی حفاظت کے لیے کوشش کرنی ہوتی ہے. تو اسی لیے مدنی مرکز کو بھی جتنا ہو سکا ہم نے محفوظ کرنے کی کوشش کی, لیکن جب مطلب یہ کہ تقدیر غالب آتی ہے تو اپنے سارے منصوبے جو وہ خاک میں مل جاتے ہیں, جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو کام ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے کہ حقیقی محافظ تو وہی ہے, لیکن یہ حفاظت بھی ہم کرتے تو اسی کے حکم کے تحت داخل ہے. قرآن پاک میں خذو حذرکم یا جو الذین آمنوا خذو حذرکم, اے ایمان والو ہوشیاری سے کام لو. تو اس کے تحت غالباً علامہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی نے لکھا ہے, اور دشمنوں کو اپنے پر موقع مت دو. پھر وہ ایک آیت اور ہے, ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت پڑو. تو ایسے موقع پر کہ جس کو جان کا خطرہ ہو اور جانے لی جا رہی ہو اور وہ ان میں سے ہو اور ان کو تھوڑی بہت اس کو معلومات بھی ہو کہ اس طرف سے خطرہ ہو سکتا ہے, تو اب اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ کرے بچے.
اب تو بابا یہ عام ہو گئے, اب تو گلیوں میں بھی رکاوٹیں لگا دی جاتی ہیں. پہلے کار میں لوک لگتا تھا, پھر کار میں ایمرجنسی سائرن لگ گئے, چوریاں بڑھی تو پھر ٹریکر لگ گئے. تو یہ بابا حفاظتی امور کے معاملہ تو بڑھتے جا رہے ہیں, جب ڈکیتیاں چوریاں بڑھ رہی ہیں. تو پہلے کبھی لوہے کے دروازے بابا لگتے نہیں تھے دروازوں پر, وہ جو مین انٹرنس ہوتا ہے لکڑی کے دروازے ہوتے, تب لوہے کے دروازے لگتے ہیں, پھر کینچی دروازے لگتے ہیں. دکاندار بابا شٹر کے اوپر تالے کے اوپر بھی کینچی والے وہ لوہے کے وہ دوبارہ وہ تالے لگاتے ہیں. تو جیسے بابا یہ بڑھتا جا رہا ہے تو حفاظت کے انتظامات بڑھتے جا رہے ہیں.
جی اب یہ کہ طرح طرح سے مطلب اب وہ تخریب کاریاں ہو رہی ہیں, ہمارے پاس موبائل والے کو نہیں آنے دیتے, اسی لیے کہ موبائل میں گن آتی ہے, موبائل گن آتی ہے, لاک گن آتی ہے, تالے میں گن ہوتی ہے, کی چین میں گن ہوتی ہے, جوتے میں گن ہوتی ہے, یعنی کہ جس میں جوف ہوتا ہے نا کچھ نہ کچھ, یعنی جس میں کوئی خلا ٹائپ کی چیز ہوتی ہے نا, اس کے اندر یہ گن کی صورت بن جاتی ہے, گھڑی کے اندر گن بنتی ہے. اپنے کو اندازہ نہیں ہو سکتا نا یار, گھڑی روکی پین پسٹن تو آپ نے بہت پہلے سنا ہوگا, بہت پرانی ہے. تو ان میں بعض باریک چیزیں ہوتی ہیں, ان میں زہریلی بلیٹ ہوتی ہے, ہوتی بہت باریک ہے, ورنہ یہ زہر کے بغیر ہو تو بندہ مرے گا نہیں, زہریلی ہوتی ہے. تو اس میں طرح طرح کی مطلب ایسی چیزیں ابھی یاد ہو گئی کہ ہم دیکھ کر اس کو شناخت نہیں کر سکتے کہ یہ کوئی مطلب جارحانہ آلہ ہے, پتہ نہیں چلتا.
ہاں دیکھیے, یہ ساری جو عطا فرما رہے ہیں معلومات, اس میں ہمارے مدنی چینل کے عام جو ویور ہیں, ناظر ہیں, ناظرین ہیں, ان کے لیے کیا مطلب احتیاط کے مدنی پھول ہیں کہ وہ ان حالات میں کس طرح اپنے آپ کو ترکیب بنائیں؟
تو عوام کو تو ان چیزوں سے عموماً خطرات نہیں ہوتے, تو اب عوام کو کیا بتائیں مطلب؟ ارے وہ تو اب اپنا کاروبار پہ بھی جائیں گے, مسجدوں میں نماز کے لیے بھی جائیں گے, باہر نکلیں گے, گھومیں گے, پھریں گے, سب کریں گے, اور نہ ان کو کوئی پکڑ کے مار رہا ہے.
ہر ایک کا اس موضوع سے واسطہ نہیں ہے,
ہر ایک کا نہیں, اب وہ مقدر میں لکھا ہوتا ہے تو گولی کسی پر چلتی ہے لگ کسی کو جاتی ہے، کہیں بےچارے جا رہے ہوتے ہیں یا بازاروں میں ہوتے ہیں تو بم پھٹ جاتا ہے، تو اب جس کی قضا آ گئی ہو موت لکھی ہے تو آ جاتی ہے.
دعا کرے بابا امن ہو جائے،
دعا ہی ہو سکتی ہے
امن ہو جائے بابا.
عوام کا اس میں، عوام کے خواص بھی بس کوشش ہی کر سکتے ہیں، خواص بھی تو مارے جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. تو ہم نے بھی کوشش ہی کی ہوئی ہے، اب یہ کہ جب وقت پورا ہو جائے گا تو کوئی نہ کوئی موت کا بہانہ ہو جائے گا. موت تو آنی ہی آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے، مرنا تو پڑے گا، اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں. اب جیسے کہ پہلے یہ کانچ نہیں تھے ہمارے پاس، تو یہاں بیٹھ کر بیان شروع میں تو ہوتے تھے، پھر آہستہ 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 وہ یہاں سے ہم غائب ہو گئے کہ بھائی خطرہ بہت بڑھ گیا یہاں، مطلب یعنی کہ سیکورٹی کے باوجود لوگ گن لے کر آ جاتے تھے، یہ پتہ چلتا تھا، مگر وہ بہرحال تو کسی طرح بھی نکل آتے، چور کی 14 نظریں ہوتی ہیں. تو آہستہ آہستہ یہ گلاس لگا کر پھر سامنے آپ کے بیٹھ گیا کر، پھر اب طرح طرح کے خطرے بڑھتے گئے، تو یوں سیکورٹی بھی اسلامی بھائیوں نے ٹائٹ کرنی شروع کر دی، یہاں تک کہ اب بالکل ہی میری ذات کا جہاں تک تعلق ہے تو میں تو ویسا لاچار ہو گیا ہوں کہ نہ کہیں آ سکتا ہوں نہ جا سکتا ہوں. بہت دن ہوئے فیضان مدینہ میں پڑا ہوں، اب اگر جاؤں گا تو گھر میں کچھ دن رہ لوں گا، تو میری زندگی یہاں تک ہی ہے، میں ادھر ادھر آ جا نہیں سکتا. لوگ بہت ناراض ہوتے ہیں کہ ہم سے ملتا نہیں ہے، ہم ادھر سے آئے، اتنے دور سے آئے، فلاں سے آئے، یہ ہم تو محبت والے، ہم کوئی دشمن تھوڑی ہیں، ناراض بھی ہوتے ہوں گے سب. تو ہمارے اسلامی بھائی بھی بےچارے کیا کریں، روکے نہیں. تو اب میں بولوں کہ یہ سب ہٹا دو، سیکورٹی سب کو ملنے دو، تو بھی نہیں مانتے. جیسے آپ میں سے بہت سارے چاہتے ہیں، کون کون ملاقات چاہتا ہے؟ کیا صورت ہونی چاہیے، کیا صورت ہونی چاہیے؟ آ جاؤ اندر، آپ بیٹھ جاؤ بیچ میں آ کے. صحیح ہے، الوام کل نام میں واقعی عوام بھی ایک مخلوق ہے، ایک مخلوق کا حصہ جن کو کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی. اب اتنا سیکورٹی پر میں عرض کر رہا تھا آپ سے، اور آپ مجھے اپنے بیچ میں بٹھا رہے ہو، آپ سوچو تو نہیں آپ کیا مطلب فیصلہ کر رہے ہو؟ کوئی اس میں سمجھدار تو ہوگا جو یہ کہے گا کہ بیچ میں مت بیٹھو. میری جان پیاری ہے نا، تو بیچ میں آ جاؤں گا تو آپ سنبھال لو گے نا مجھے، جان قربان کر دو گے، یہی رہو. دیکھو ایک سمجھدار ہے ماشاء اللہ. اب بتاؤ مجھے بیچ میں آنا مناسب ہے، ملاقاتیں عام کرنا نہیں نا مناسب؟ تو پھر آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے کرتا ہوں ماشاء اللہ. تو یہ کہ ملاقات کا مطالبہ ہی نہ کیا جائے، جب پتا ہے کہ ملاقات نہیں ہوتی، مجبوری ہے، تو ملاقات کا مطالبہ نہیں. اب کوئی بائی چانس آ بھی گیا، مل گیا، کوئی ترکیب بن گئی اس کی، تو اس پر یہ بھی نہ کہا جائے کہ یہ گیا تو کچھ نہیں، میرے سے خطرہ، اس سے خطرہ نہیں ہے. تو یہ کیا اس میں کہیں حسد تو نہیں ہے کہ یہ ملنے میں کامیاب ہو گیا، تو اس کو ملنا، اس کا ملنا نعمت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ایک اس کے لیے نعمت ہوئی نا. اب یہ کہ یہ اس پہ کڑنا کہ اس کی ملاقات ہو گئی، اس کی کیوں ہوئی؟ یہ تو دعوت اسلامی کام بھی نہیں کرتا ہے، تو میں تو کام کرتا ہوں، میں تو اتنا بڑا ذمہ دار ہوں، میری ملاقات نہیں ہوئی. تو اس کی ملاقات نہ ہوتی تو شاید آپ کو یہ شکایت پیدا نہ ہوتی. تو اس کی نعمت، اس پر اس کو جو نعمت ملی ملاقات کی، اگر وہ نعمت ہے تو اس پر آپ کو جو اعتراض پیدا ہو رہا ہے کہیں ہے حسد کا پتہ تو نہیں دے رہا؟ آپ اس پر غور کر لیں. تو اس لیے سامنے آپ کو شکر کرنا چاہیے کہ چلو یار میں تو رہ گیا، اس کی تو بےچارے کی ہو گئی. آدمی بڑا دل رکھے، میرا خود جی چاہتا ہے، مجھے بڑا ترس بھی آتا ہے کہ مریض آتے ہیں بےچارے، ان سے مجھے مریضوں سے ملنا چاہیے. تو ابھی یہ اسلامی بھائی بولتے ہیں کہ ان کی ویل چیئر کو کیسے چیک کریں؟ ارے ویل چیئر تو وہ تو ٹنٹی بجائے گی، میٹل ہے، ویل چیئر میں کیا ہے اس کا کیا پتہ؟ کیا بعید کہ کوئی ایسا مریض جو مریض ہے، بوڑھا، اس کو نہیں پتا، اس کے ساتھ کسی نے ترکیب بنائی، اس کو کچھ باندھ بوند دیا اور اس کو بھیج دیا، یا وہ مریض ہی خدا نخواستہ ایسا کوئی اس کا ذہن ہو کہ چلو میں ویسے ہی مرنے والا ہوں، کینسر کے آخری اسٹیج پر ہوں، مجھے باندھ دو اور بھیج دو. کیونکہ ہم جو مدنی کام کر رہے ہیں اس سے سب متفق ہیں یا نہیں ہیں اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، آپ سمجھدار ٹھیک ہے نا. تو خدا نہ خاصا کوئی ایسا آ کر اس نے اقدام کر لیا مریض کے روپ میں اور واقعی ہوئی مریض، تو اچھا آپ بولے بچے کو ذرا ملوا دو. تو بچوں کا بھی پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا ہے، کہاں ہوا یہ میں نشاندہی ذرا احتیاط نہیں کر رہا، ایک جگہ کا واقعہ ہے، یہ ہمارے ملک کا ہے اور شاید بہت سو کو پتا بھی ہو. ایک بچی اسکول میں پڑھنے کے لیے گئی، اپنے کلاس میں گئی، تو اس کے ہاتھ میں وہ موبائل تھا، چھوٹی بچی کے ہاتھ میں موبائل تھا. تو اس کی مس نے دیکھ لیا کہ موبائل میں ایک تار تھا جو اندر تک جا رہا تھا، تو مس چونکی کہ موبائل میں تار کیسا. تو اس نے کوئی وہ ترکیب بنائی اور موبائل پر قابو کر لیا کہ یہ تار جا رہا ہے، یہ کچھ موبائل میں تار یوں ہاتھ میں بندھا ہوا نہیں ہوتا. پھر وہ بچی کی جب چیکنگ کی گئی تو اس کے ساتھ تو وہ دھماکہ خیز مواد بھی ساتھ تھا، وہی وہ خودکش حملے کی ترکیب تھی. اب وہ چھوٹی بچی تھی، اس کو نہیں پتا تھا. پھر آخر کار جب وہ تحقیقات کی گئی تو اس کے باپ کو پکڑا گیا. باپ نے تسلیم کیا کہ یہ بچی غربت کی وجہ سے میں نے بیچ دی تھی، اور اس بچی پر یہ مواد باندھ کر اس کو اسکول بھیجا گیا تھا، اور اس سے ترکیب تھی کہ بچی کو کہا گیا تھا کہ جب ہم تم کو رنگ جب گھنٹی بجے نا تو تم اس بٹن کو دبانا تو تمہیں وہ میوزک سنائی دے گی، اور اصل مقصد یہ تھا کہ جب گھنٹی بجے وہ دیکھیں گے کہ موقع ہے کہ پھٹنا چاہیے اس کو، تو گھنٹی بجے تو یہ بچی بٹن دبائے تو یہ جو بندھا ہوا تھا نا مواد یہ پھٹے. بچی کے تو پرچے اڑیں گے، وہ بیچاری کیا میوزک سنے گی، وہ دوسروں کو بھی کہ یہ کو پھاڑ دے گی. بچی کو کچھ بھی نہیں پتا تھا، وہ بے قصور تھی، لیکن اس طرح کی واردات ہمارے یہاں ہوئی ہے اور بچی زندہ پکڑ لی. تو اب کیا بچوں پر اعتماد کرے، کیا دودھ پیتے بچوں کو کیا اعتماد کرے، کہ دودھ پیتا بچہ بھی کہیں سے اغوا کر کے لا کر اس میں کچھ باندھ بوند کر اس کے پیمپر میں کچھ ڈال کر لایا جا سکتا ہے. تو بچہ کیا، بوڑھا کیا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہی باب المدینہ کا کیس ہے، ایک بوڑھے نے ایک کار کو مطلب لفٹ مانگی، یہ اپنے باب المدینہ کا کلفٹن سائڈ کا علاقے کا واقعہ ہے. بوڑھے نے روکا اشارہ دے کر، تو وہ جو گاڑی چلا رہا تھا وہ اس نے روک دیا، ریم کھا کر اس کو بٹھا لیا. تو جب تھوڑا سا آگے چل کر اس بوڑھے نے کپڑا اٹھا کر ڈرائیور کو دکھایا کہ یہ دیکھو میں نے جیکٹ پہنا ہوا ہے پھٹنے والا، تم کلمہ پڑھ لو اور اس ٹرک سے تم جا کے ٹکرا دو. وہ اتفاق سے جو گاڑی چلا رہا تھا وہ کیپٹن تھا فوج کا، سمجھدار تھا، اس نے اپنے آپ پر کنٹرول کیا اور کسی قسم کی اضطراب کا اظہار نہیں کیا، اور بس وہ تھوڑا ہی چلا کر اس نے ایک دم بریک لگا دی. ارے میری گاڑی خراب ہوگی، میں ذرا دیکھتا ہوں اس کو کیا ہو گیا ہے کر کے وہ اترا گاڑی کو چیک کرنے کے لیے. وہ بوڑھا سٹپٹ آ گیا اور ایک دم اتر کے بھاگ کھڑا ہوا، اور سامنے کو شاپنگ سینٹر تھا اس میں جا کر وہ لاپتا ہو گیا. یہ یہاں کا واقعہ. تو اس طرح کی واردتوں کے انداز ہے. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور ہم اپنی بھی حفاظت کریں، اور جو ایسا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے توبہ کی، اور سب مسلمان مل جل کر اپنے ملک کو چلائیں اور اس کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں، اور اسلام کو اس کے صحیح خطوط پر ہم سب مل کے پھیلائیں، اللہ کرے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل، وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بابا گھر سے باہر نکلنا یہ کم و بیش ہے، کوئی حفاظتی عمر کا ایسا متنی نسخہ عطا فرما دے کہ گھر سے باہر نکلتے وقت حفاظت رہے، کیونکہ صرف جان ہی کو خطرہ نہیں ہے، مال کو خطرہ ہے، کار لوٹ لیتے ہیں، پرس لوٹ لیتے ہیں، موبائل لوٹ لیتے ہیں، عام شہری کی جان کو بھی خطرہ، عموماً یہ چوری ڈکیتی کرنے والے یہ بھی کم تو نہیں ہے بابا، لوٹ لیتے ہیں اور بہت ستاتے ہیں. تو گھر سے باہر نکلتے وقت ایسا کیا پڑھ لینا چاہیے کہ جس سے ہم امید کریں کہ انشاءاللہ عزوجل ہمارا تحفظ رہے گا؟
ایک تو یہ کہ گھر سے باہر نکلنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، تو وہ شخص فرشتے کی حفاظت میں رہے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ متعین ہوگا اور وہ مطلب محفوظ رہے گا. جب خوف ہو تو سورہ قریش پڑھ لے، انشاءاللہ اس کو امن مل جائے گا دشمن کا. میں خود باہر جب بھی نکلتا ہوں عموماً سورہ قریش پڑھ لیتا ہوں اور دوسروں کو بھی پڑھا دیتا ہوں. اپنے کوشش کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں، تو یہ بھی بہترین ہتھیار ہے اپنی حفاظت کے. باہر نکلتا بھی ہوں تو بہت کم نکلتا ہوں، اور پوری یہ ترکیب ہوتی ہے کہ پتہ کسی کو بھی نہ چلے. ہمارے ہری سنگھ کو پتہ نہیں ہوتا، اچانک سبھی ترکیب ہوتی ہے. یہ بھی ایک سیکورٹی کا ایک مدنی پھول ہے، وقت بدل بدل کر آدمی آئے جائے اور کسی کو پتا نہ ہو کہ کب کس دن نکلے گا اور اچانک ہو، تو اس میں کافی بچت رہتی ہے. گاڑیاں بھی اسلامی بھائیوں نے دی ہوئی ہیں، بلٹ پروف سب اسلامی بھائیوں کی ہیں. میرے پاس میری سائیکل بھی نہیں ہے، نہ وہ گاڑیاں میرے نام پر ہیں، میرا کچھ بھی نہیں. میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہ دوسرا کا اسیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، میرا رفعتوں پہ نصیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ ہے شریعت و طریقت کا، ہے مجموع مدنی مذاکرہ، ہے مجموع مدنی مذاکرہ.